لوگ اپنے عزیز و اقارب، مساکین، غریب ان کا تعاون کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زندگی سچائی کے مطابق گزارتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ پھر قصاص کا حکم کا تذکرہ فرمایا کہ قصاص اسلام کا انصاف اور عدل کا قانون ہے، اس میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے۔ قصاص کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور تلقین فرمائے کہ اس معاملے میں انصاف سے کام لینا زمانہ جاہلیت کا نہیں کہ بڑا آدمی مارا جائے تو پھر تو قصاص، اور اگر چھوٹا مارا جائے تو بدلہ نہیں۔ فرمایا انصاف کے ساتھ اس حکم کو نافذ کرنا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ دھرتی پہ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو انسانی زندگیوں کو تحفظ مل جائے، انسانی زندگیوں کو تحفظ مل جائے۔ پھر وصیت کا ایک قانون کا تذکرہ فرمایا کہ موت کے وقت وصیت کرنا ضروری تھا، لیکن جب وراثت کے احکام آ گئے تو یہ حکم والدین کے حق میں وصیت کا منسوخ ہو گیا۔ البتہ دیگر رشتہ داروں کے لیے جو ورثاء نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے تہائی مال کے اندر اب بھی جانے والا دنیا سے وصیت کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وصیت کے اندر جن حضرات نے وصیت کے الفاظ سنے یا تحریر پڑھی، وہ اس میں ناانصافی نہ کریں، رد و بدل نہ کریں، تبدیلی نہ کریں۔ پھر روزے کا تذکرہ فرمایا اور روزے کی حکمت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ اس کا مقصود تقوی حاصل کرنا ہے، اور پھر رمضان کی فضیلت کی وجہ اس میں قرآن کا نازل ہونا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، ہاں اگر وہ مریض ہے، مسافر ہے، تو پھر اس کے لیے مرض بھی ایسا کہ جس سے شفا کی امید نہیں تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ قریب ہے، تم اللہ کو پکارو گے وہ تمہاری فریاد سنے گا، اس کی فریاد وہ تمہاری فریاد سنتا ہے۔ پھر رمضان کی راتوں میں کھانا پینا، اپنا زوجیت کا ادا کرنا جائز ہے، سحری کا وقت صبح صادق تک کا ہے۔ پھر اعتکاف کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا جس کا اہتمام مساجد میں ہوتا ہے۔ پھر قمری چاند کا بڑھنا چھوٹا ہونا، فرما اس سے تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، اور اسلام کے بہت سارے احکام چاند کے متعلق ہیں۔ پھر دنیا کے اندر سے شر اور فساد کو ختم کرنے کے لیے فریضہ جہاد کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا یہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ دنیا کے اندر سے فساد نہ ختم ہو، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ دین کے تحفظ میں اور دین کی حفاظت میں اگر مال خرچ نہ کیا تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے، دین کے تحفظ اور حفاظت میں اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ پھر حج کا تذکرہ فرمایا کہ حج فریضہ حج کے جس نے نیت کر لی اسے چاہیے کہ وہ تمتع کرے یا قران کرے، تو ساتھ ہدیہ بھی رکھے، اور وہ شکرانے کا ہدیہ بھی شکرانے کی قربانی بھی، وہ دم شکرانہ بھی ادا کرے گا۔ پھر جو شخص فریضہ حج کے لیے جائے تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ لے کے جائے اور وہاں لوگوں سے سوال کرنے لگ جائے، اس سے اچھا ہے کہ کچھ چیز ساتھ لے کے جائے، اور بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پھر حج کے معاملے کے اندر بھی مساوات کا معاملہ ہے، قریش مشرکین مکہ کی طرح نہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ عرفات تک نہ جائیں، بلکہ اس کے احکام کے اندر بھی مساوات کا ہے، سبھی نے عرفات تک جانا ہے، اور پھر واپس جب مزدلفہ لوٹنا ہے تو وہاں خوب اللہ کی بڑائی اور اللہ کے تذکرے کرنے ہیں۔ اور فرمایا جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا حصہ ہے، اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر دو مختلف لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے حق بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، فرمایا اس کا جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنا مال و جان مال اور جان سے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا، یہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام صرف مسجد کے حد تک نہیں اور صرف عبادت کے حد تک نہیں، بلکہ تم بازار میں بھی مسلمان نظر آؤ، اور اپنی خوشی غمیوں کے اندر بھی مسلمان نظر آؤ، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی اور کاروباری زندگی کے اندر بھی تم مسلمان نظر آؤ، اور اپنی معاشرتی زندگی میں اور اپنے باہم تعلقات میں بھی تم مسلمان نظر آؤ، تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کفار کی مذمت فرمائی جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم دنیا میں خوشحال کیوں ہیں، اور دنیا کی یہ نعمتیں ہمارے پاس کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ دنیا کے اندر کچھ مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں، اور دنیا میں کسی چیز سے محروم ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ دنیا کا نظام اللہ کا الگ ہے، اللہ کے ہاں کامیاب اور بامراد وہ ہے جو ایمان والی زندگی اختیار کرے گا۔ پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا یہ جنت کا راستہ پرخطر وادیوں سے ہو کے جاتا ہے، اور مشکل آزمائش کے وادیوں سے گزر کر جنت کا راستہ جاتا ہے، اور یہ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر فرمایا جہاد اگرچہ طبیعتوں پہ بہت گراں ہے، لیکن انسانیت کے لیے اس میں بہت بھلا ہے۔ اور پھر کفار کا اہل ایمان سے جہاد کے معاملے میں سوال کرنا اور اعتراض کرنا کہ اس سے تو لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ یہ ذرا اپنے طرز عمل پر بھی تو ذرا غور کریں، کیسے ظالم ہیں، دوسروں کو گھروں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں اور دوسروں کے عزتوں کو پامال کر دیا کرتے ہیں، اور دین حق اور دین اسلام کا راستہ روکتے ہیں، یہ تو قتل سے بھی بدترین فتنہ ہے۔ یہ جو ان کا طرز عمل ہے یہ تو قتل سے بھی بدترین فتنہ ہے جو یہ راستہ اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے شراب کے متعلق ابتدائی طور پہ ذہن سازی فرمائی کہ نقصان شراب کے نقصان اور فوائد کا تم تقابل کرو، اور اس کا تم دیکھو کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ پھر نکاح کے سلسلے میں اللہ نے اہل ایمان کو تعلیم دی کہ ہمیشہ اہل توحید کو ترجیح دو مشرکہ کے مقابلے میں یا مشرک کے مقابلے میں، اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو اور صاحب مال ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، تمہاری ترجیح ایمان والا ہو اور تمہاری ترجیح ایمان والی عورت ہو۔ پھر عورت کے متعلق خود احکامات کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے مخصوص ایام جو ہوتے ہیں اس وقت زوجیت کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے طلاق کے متعلق احکامات فرمائے کہ ایک دو طلاق تک رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن جب تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور جب طلاق ہو جائے تو ظاہر بچہ چھوٹا ہے، اور دودھ اگر عورت پلاتی ہے تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، اور عورت 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت عدت 4 مہینے 10 دن تک گزارے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ دوران عدت اس سے نکاح کا پیغام بھیجنا یا نکاح کے سلسلے میں گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اگر شوہر طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جہاد کی ترغیب کے سلسلے میں ایک قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جو موت کے ڈر سے اپنا شہر چھوڑ بیٹھی، لیکن جہاں وہ پہنچی تو وہاں طاعون نے اسے آ لیا، تو پیغام دیا کہ جہاد میں موت نہیں ہے، بلکہ موت تو لکھی جا چکی ہے، چاہے وہ تم اپنے گھروں کے محفوظ قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. جب وہ آ جائے گی تو وہ وقت آ جائے گا تو پھر تم کہیں محفوظ نہیں ہو سکتے. تو اس قوم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں اور دین کی حفاظت میں مال لگاتا ہے در حقیقت اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، اور وہ کریم داتا نہ جانے کتنا گنا بڑھا کے اس کا بدلہ عطا فرما دے گا. پھر قوم عمالکہ کو جب اللہ نے اس قوم پہ بنی اسرائیل پہ مسلط کیا، پھر انہیں جہاد کی فکر ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی قیادت کے لیے طالوت کو منتخب فرمایا، اور طالوت کی قیادت میں یہ لشکر لے کر جب باہر نکلے جالوت کے مقابلے میں تو تردد کا شکار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی اور جان خطرے میں پڑ جائے. تو ان کا امتحان ہوا کہ ایک نہر ہے، اس سے پانی نہیں پینا، لیکن وہ پانی پینے لگے تو یوں وہ لشکر سے اور اس جہاد سے محروم ہو گئے. آخرکار حضرت طالوت نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور اللہ نے پیغام اور ہدایت دی کہ تھوڑے ہوں یا زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کی مدد اور غلبہ نہیں ہوا کرتا. غلبے کی بنیاد اور نصرت کی بنیاد ایمان ہے. جس پلڑے میں ایمان ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جس پلڑے میں ایمان والی زندگی ہوگی اللہ کی مدد اور نصرت اسی کے ساتھ ہوئی، چاہے وہ قلیل اور چھوٹی سی جماعت ہی کیوں نہ ہو. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان سارے واقعات کا تذکرہ زبان سے جاری ہونا یہ آپ کے سچے رسول ہونے کی نشانی ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، جنہیں اللہ نے مختلف انداز میں مختلف انبیاء کو مختلف انبیاء پر اور رسولوں پر فضیلت بخشی، اور اہل ایمان سے کہا کہ اس گھڑی سے پہلے پہلے تم خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، کہ جہاں کل آنے والی کوئی تجارت کام نہیں آئے گی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو. اور پھر قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کا تذکرہ ہے آیت الکرسی، اور اس کی فضیلت کی بڑی وجہ اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والی ذات ہے اور زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے اور اس کی کرسی سب پر محیط ہے، وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا پھر دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کسی ہندو کے سر پہ تلوار رکھ کے اسے زبردستی اسلام پر آمادہ نہیں کیا جاتا، اور کسی سکھ کے گردن پہ تلوار رکھ کر اسے اسلام پہ آمادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ حق اور باطل بالکل واضح ہے. ہاں میرے عزیزو ایک بات اور ہے، کافر کو تو زبردستی اسلام پہ نہیں لایا جاتا، لیکن مسلمان اگر قانون شکنی کرے گا اور اسلامی حکومت ہوگی تو اسلام کی اسلامی حکومت میں اس مسلمان کو سزا دی جائے گی، اس پہ حد بھی جاری کی جائے گی اور تعزیر کی سزا بھی جاری کی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک عام آدمی فوجی قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو اس پہ کورٹ مارشل کی سزا نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آدمی فوج میں چلا جائے اور پھر قانون کی خلاف ورزی کرے تو کورٹ مارشل ہوا کرتا ہے. تو جب کافر ہے تو زبردستی اسلام میں نہیں لایا جاتا، لیکن اگر مسلمان ہو جائے اور پھر قانون شکنی کرے تو پھر سزا بھی ہے، کیونکہ یہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے اور اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر تعزیر بھی ہے اور پھر حدود بھی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں ظلمت سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے دوست باطل قوتیں ہیں جو ان کے راستہ حق میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں. پھر تین مختلف واقعات کا تذکرہ ہے جس میں اللہ کی قدرت ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ثبوت اور تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک ایسا مشرک سامنے بحث مباحثہ کرنے لگا نمرود، کہنے لگا کہ میں بھی تو زندگی دیتا ہوں، دیکھو ایک شخص پہ قتل کی سزا ہے میں اسے آزاد کر دیتا ہوں اور دوسرا شخص مجرم نہیں میں اس کے لیے پھانسی کا اعلان کرتا ہوں, زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں, تم اللہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ہمارا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبوہت الذی کفر, اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا. پھر دوسرا واقعہ حضیر علیہ الصلوۃ والسلام کا, ایک اجڑی بستی کے پاس سے گزرے جہاں کے رہنے والے مردہ پڑے ہوئے تھے, تو حضرت عزیر کے دل میں خیال آ کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے, یہ کیسے زندہ ہوں گے, تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی اور ان کے پاس جو کھانا تھا اسے اللہ نے محفوظ رکھا, ان کی سواری پر بھی موت طاری کر دی. 100 سال کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منظر دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کا, کھانا جیسے تھا ویسے کا ویسا سلامت ہے, اور وہ سواری وہ ہڈیاں وہ سیدھا, اور جسے کہیں کہ اس کے ذرات موجود ہیں, اللہ نے اسی وقت حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ ہڈیوں میں پھر جان آ گئی اور پھر وہ گوشت ہڈیوں پہ چڑھنا شروع ہو گیا, پھر اللہ نے اس ڈھانچے کے اندر روح پھونک دی اور سواری ان کے سامنے کھڑے ہو گئی. ہاں اللہ اللہ ہے اور بڑی قدرت والی ذات ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی اطمینان کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تم اپنے ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو, اور مانوس کرنے کے بعد انہیں ذبح کر لو, اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے آپس میں خلط مل کر دو, اور انہیں خلط مل کرنے کے بعد پھر چند مختلف پہاڑوں میں ان ٹکڑوں کو پھینک دو, اور پھر ان پرندوں کو تم اپنے پاس بلاؤ, دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو ذبح کیا, ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے, انہیں خلط مل کر دیا, اور پھر اسے جسے کہیں کہ مختلف پہاڑوں کے اندر تقسیم کر دیا, اور پھر جب انہیں بلایا تو کیا منظر دیکھتے ہیں, خون کے قطرے بھی ملنے لگ گئے اور ان پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے بھی ملنے لگ گئے, اور ان کے اندر پر بھی لگنے لگ گئے, اور ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی, اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھے ہو گئے. تو اللہ کی حکمت اور قدرت کا یہ منظر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, تو وہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو وہ آج بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ خرچ کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں, کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے تو سینکڑوں دانے اسے واپس ملتے ہیں, سینکڑوں دانے اسے واپس ملتے ہیں. اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کو اللہ یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہے, اور جو شخص ریا کے لیے اور احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان پہ زراعت اور کھیتی کرنا چاہے تو وہاں کھیتی نہیں ہوا کرتی, اور جو اللہ کے راستے میں خالص طور پہ خرچ کرنا چاہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے باغ زرخیز زمین پہ لگایا جو ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے, اور جو ریا اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس نے جوانی میں باغ لگایا تاکہ بڑھاپے میں کام آئے, اور جب بڑھاپے کا موسم آیا بچے چھوٹے ہیں باغ سارا اجڑ گیا, جب اسے امید تھی باغ کی وہ باغ اسے کسی کام نہیں آیا. فرما ایسی ریا اور دکھلاوے کے ساتھ خرچ کرنے والا شخص جب اسے امید ہوگی کل قیامت میں کچھ بدلے گی اسے کچھ نہیں ملے گا, اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم خرچ کرو اور شیطان تمہیں آمادہ کرتا ہے بخل پر اور روک لینے پر, اور تمہیں ڈراتا ہے فقر سے, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا موقع کی مناسبت سے کبھی اظہار کر کے خرچ کرو اور کبھی چھپا کے خرچ کرو, اللہ سب کو جانتا ہے جو تم خرچ کر رہے ہو. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات فرمایا کہ اہل دین جو اللہ کے راستے میں ہیں اور دین کی خدمت میں لگے ہوئی ہیں اور فی سبیل اللہ راستے میں ہیں, جو اپنی سفید پوچی کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تمہارے صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے معاشی نظام کے لیے جو سب سے زیادہ زہر قاتل ہے اور ایک ناسور ہے غریب لوگوں کے لیے اور چھوٹے تاجروں کے لیے اور پورے معاشی نظام کے لیے اور جو یہودیوں کے ذہن کا ایک نتیجہ ہے وہ سود ہے, وہ سود ہے, اس کی مذمت فرمائی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے ہوتی ہوئی کبھی مال نہیں بڑھ سکتا, کبھی مال نہیں بڑھ سکتا. اگرچہ تمہیں مقدار میں یہ مال بڑھتا نظر آئے لیکن اس میں نحوست ہے, اس میں بے برکتی ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَات, ہاں صدقات سے مال بڑھے گا. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا, اور ربا اور سود سے مال کبھی نہیں بڑھ سکتا. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں شخص کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور فقیر ہو گیا. ضرور سنا ہوگا فلاں کی فیکٹری بند ہو گئی, سود خور تھا, اور فلاں کا کاروبار تباہ ہو گیا, سود نے اسے اجاڑ کے رکھ دیا, اور فلاں کا اتنا بڑا کاروبار آج ان کا نام و نشان مٹ گیا, سود لیا کرتا تھا. تو قرآن کی بات تو سچی ہے. اور پھر اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی, تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سود سے نجات پالو. اور یاد رکھو اگر سود سے تم باز نہ آئے تو یہ ایسا بڑا جرم ہے گویا کہ تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو. آج دنیا کے معمولی حاکموں کے ساتھ ہاں الجھ کر کوئی آدمی کاروبار نہیں کر سکتا. یہ جسے کہیں گے بونے قسم کے حکمرانوں سے کوئی شخص الجھ کے اور دشمنی لے کر سکون سے کاروبار نہیں کر سکتا, اور کوئی بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم اس مولا سے کوئی اعلان جنگ کر کے کاروبار کر لے اور کامیاب ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے, ہاں کیسے ممکن ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, اگر تم اس سود سے باز نہ آئے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے اعلان جنگ کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ یاد رکھو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کے جائے گی, اور ایک دن آنے والا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. اور پھر قرض اور معاملات کے سلسلے میں ایک ہدایت فرمائی کہ دستاویز تیار کر لیا کرو, تحریر کر لیا کرو, کہیں کہ معاملہ بعد میں الجھ نہ جائے. اس لیے جب کوئی چیز لین دین ہو تو ایک دستاویز تیار کر لیا کرو, اور ساتھ ساتھ جسے شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے تو وہ شہادت ضرور دے, اور گواہ دینے والے کو کسی طریقے سے تنگ نہ کیا جائے اور اس کو پریشان نہ کیا جائے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ساری ایمانیات کا تذکرہ ہے, اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کا تذکرہ کہ ہمیشہ اللہ سے یہ فریاد کیا کریں کہ اللہ خطا پر ہماری پکڑ نہ فرمائے, اور اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو پہلی قوموں پر بوجھ ڈالا, اور ہماری خطاؤں کو اللہ ہمارے خطاؤں سے اللہ درز گزر کا معاملہ فرمائے, اور ہماری مدد فرمائے, اور ہماری بخشش فرمائے, اور کافروں کا مقابلہ میں اللہ ہماری نصرت فرمائے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور یہ سورہ بقرہ کے دو آخری آیت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو رات کو سوتے وقت ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے, پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر سورہ آل عمران ہے. یہ آل عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے. اس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ, اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے. اس کے دنیا اس آیت کے سورت کا آنے کا پس منظر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد 60 آدمیوں کا آیا, اور جو کہ عیسائی تھا, اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جسے کہیں کہ آپ کے مرتبوں میں بلا وجہ اضافہ اور آپ کی شان میں حد اعتدال سے بڑھ کر آپ کی شان بیان کی. کبھی وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور کبھی کہنے لگے کہ عیسیٰ خود اللہ ہے, اور کبھی کہنے لگے کہ باپ اور ماں اور بیٹا ان تینوں میں ایک حصہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے ان کی نظریات کی تجدید فرمائی کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے نہیں ہے. پھر اولاد اپنے باپ کے مشابہ ہوا کرتی ہے, عیسیٰ میں اللہ کی مشابہت کی کوئی چیز نہیں, اللہ کھانے پینے سے پاک ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے محتاج ہیں, اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت چیزیں مخفی ہیں. اور پھر اللہ نے قرآن کی دو قسم کے آیتوں کا تذکرہ فرمایا, ایک وہ آیتیں جو محکم ہیں جن کا مضمون واضح اور صاف ہے, اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو مشتبہ متشابہات ہیں جن کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہوتی ہے. لیکن فرمایا جن کی طبیعتوں میں کجی ہے اور جن کے فکر میں کجی ہے وہ متشابہات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ ہمیشہ اللہ سے فریاد کرتے رہا کرو کہ اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے محروم نہ کرے اور ہدایت پہ تمہیں استقامت نصیب فرمائے. پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا, فرعون اور دیگر قوموں کا, کہ اللہ رب العزت نے ان کا کیسا انجام کیا. پھر لوگوں کی نظروں میں مال و دولت اور گھوڑے اور سواریاں بڑی مزین اور آراستہ نظر آتی ہیں, لیکن حقیقت میں کامیابی اور بہترین ٹھکانہ ان ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اور ان کے لیے اللہ نے جنت کی نہریں رکھی ہیں, اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں, اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں ہیں. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین اسلام کو زندگی گزارنے کا ایک نظام بنایا ہے, اور جو اس سے رو گردانی کرے گا اللہ رب العزت اور کوئی زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ انہیں پیغام پہنچا دیں, اور انہیں ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.